آپ سنتے ہیں یہ ذکر کربلا، جس کربلا کا بانی ہے بیٹا بتول کا، زخموں سے چور چور تھا زہرا کا لاڈلا، پھر بھی نماز دشت میں مولا نے کی ادا، سجدے میں سر کٹاتا محمد کا چین کیوں، ہوتی اگر نہ اہم تو بڑھتا حسین کیوں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجيغا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنا وترم الله وآل وترم صاحب الله سید شہدا کے عزا کے نام پر یہاں پر موجود ہیں، ہمارا سفیری کے ساتھ یہاں پر ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ اس میدان محشر میں پہنچیں گے، اور اس موقع پر تمام انسانیت مشکل میں مبتلا ہوگی. خدا نمتال اس مندر سے عزا کے سفر میں ہمیں سائے سے گدا نصیب کریں. آپ اور ہم اس عظیم الشان ہستی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں جو نبی کی گودی میں پلے ہیں، جو علی اور فاطمہ کے خاندان میں پلے ہیں. اس خاندان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی نیکی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا. جو کوئی ان کے در پر آیا اس نے جو چاہے وہ حاصل کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، قرآن مطالعہ نے آپ کو اور ہمیں یہ سعادت بخش دی ہے کہ نہیں معلوم ہم کہاں ہو سکتے تھے، نہیں معلوم ہم کس جگہ پہ ہوتے تھے. اس نے ہمیں سعادت بخشی ہے سید الشہداء کے نام پر، اس عظیم الشان خاندان کے نام پر، اس مجلس اعضاء کے اندر پہنچے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا نے مثال ہماری اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، قیامت کے دن شفاعت اہل بیت سے سرفراز کرنا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو ان کی خدمت میں قرار دینے کی دعا کے لیے بہت بلند درود دیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے 124,000 انبیاء اور ان کے بعد معصومین علیہ السلام اور ان کے ہزاروں لاکھوں اصحاب کے ذریعے ان تک یہ دین پہنچایا. اس دین کے اثرات کیا ہیں, اس دین کے نتائج کیا ہیں, کوئی دین پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا. ہم نے ان چند دنوں کے اندر سید الشہداء کے اس کلام کو اپنا موضوع بنایا جس کے اندر سید الشہداء نے فرمایا کہ علم بالکل لکم دین ولا تخافون المعاد فکم احرار فی الدنیا. مفہوم کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے بہترین انتخاب یہ ہے کہ وہ دین دار ہے, انسان کے لیے سب سے اچھی راہ یہ ہے کہ وہ دین کی راہ پر چلے. لیکن بار بار یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں دین کی راہ پر چلا تو مجھے کیا ملنا. اور بدقسمتی سے ہم اپنے اطراف میں اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر دین سے چل رہے ہیں اور ہم ان کی شخصیت سے متاثر نہیں ہو پاتے. بظاہر وہ دیندار بھی ہیں, دین کا نام بھی لے رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمام تر دین کی ظاہری نشانیوں کے باوجود اس دین کی روح کو ہمارے سامنے پیش نہیں کر پاتے. تو ہمیں بار بار اپنے آپ سے سوال کرنا ہوتا ہے کہ کیا دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں صرف قیامت کے دن نتیجہ ظاہر ہوگا. صرف قیامت میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ قیامت کا نتیجہ کم نتیجہ ہے, ظاہر بہت بڑا نتیجہ ہے, لیکن کیا ہماری زندگیوں کے اندر بھی کوئی تبدیلی آنی ہے, ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی کچھ دیکھنے کو نصیب ہوگا, اس دین کے اثرات میں کیا کچھ ہونا ہے, یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے اگر آپ کسی جگہ کو اوپر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا ٹائم لگانا چاہتے ہیں, اپنی ریسورسز لگانا چاہتے ہیں, اپنی زندگی قربان کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ تو پتا چلے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہونا کیا ہے. جب آپ اس دنیا کے اندر ہر ہوشیار آدمی یہی کرتا ہے, آپ اگر اپنے بچے کو کسی اسکول کے اندر ڈلوانا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر بچہ اس اسکول کے اندر گیا تو مثال کے طور پر 5 سال یا 10 سال یہاں پڑھے گا, تو آپ پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس اسکول کا ریکارڈ کیا ہے, کیا بنا اس اسکول سے. اگر آپ کا بچہ کسی پروفیشن کے اندر جانا چاہتا ہے, کسی فیلڈ کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے, تو پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس یونیورسٹی کے اندر اس ڈپارٹمنٹ میں جانا قبول کر لیا تو جو کچھ میں بنوں گا اس سے مجھے ملنا کیا ہے. تو کیا ہمیں اور آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم اس دین کے راستے پر چلے ہیں, مثال کے طور پر یہ دین احکام دیتا ہے ہمیں, ہماری صبح شام کو متاثر کرتا ہے, تو ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں اس دین سے ملنا کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور یہ خاص کر اس لیے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں دین کے نام پر چلتا رہوں اور 20 سال کے بعد مجھے پتا چلے کہ یہ دین نہیں تھا جس کے اوپر میں عمل کر رہا تھا, یہ دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی. اس کی مثال آپ کی خدمت سے عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ
محمد. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے دوران, کسی پروسیس کے دوران سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, رزلٹ نہیں ملتا, رزلٹ نہیں ملتا. مثلاً اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں اس کی دنیاوی مثال اپنے ملک کی صورتحال دیتا ہوں. منسٹری بھی ہے, ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, بجٹ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جس نے جو کرنا تھا وہ نتیجہ نہیں ملا. یہ سب کسی نتیجے کی بھی ہونا چاہیے. مثلاً آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں, اسکول کے اندر کلاسز ہیں, بچے ہیں, اس کے اندر سلیبس ہے, کریکولم ہے, یونیفارم ہے, فیکلٹی ہے, سب کچھ ہے. رزلٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ رزلٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچوں کے پاس علم ہو, بچوں کے پاس مینرز ہوں, بچوں کے پاس مثال کے طور پر سائنس ہو, بچوں کے پاس ٹیکنالوجی ہو. اگر یہ سب نہ ہو تو پھر اس اسکول کے چلنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں صرف بھیجنا ہی تو نہیں تھا, ہمیں تو کچھ نتیجہ چاہیے تھا. رضوان مترا میں اور آپ اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں, میری عمر 40 سال سے زیادہ ہو رہی ہے, آپ مثال کے طور پر آپ میں کچھ جوان ہیں, کچھ مسن ہیں, کچھ لوگ زندگی میں کئی سال گزر گئے دین پہ عمل کرتے ہوئے، کچھ لوگ زندگی میں دین پر ابھی اور عمل کریں گے، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے اپنے آپ کو چیک کریں گے ہم جو دین سے نتیجہ لینا چاہ رہے تھے نتیجے کیا دیے ہم نے؟ میں ایک نتیجے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا اور اس کو کچھ سادہ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم.
بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دین کے نام پر کچھ نتیجے ملنے چاہیے اور ہم توقع نہیں کرتے کہ یہ ہمیں ملیں گے، اور کچھ چیزیں ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ملیں گے اور وہ چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی. یعنی بعض اوقات جو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے وہ ہم نہیں ڈھونڈتے، اور جو ہمیں نہیں ڈھونڈنا چاہیے تھا وہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری مشکل ہے. تو اس کے بعد مایوسی ہمیں لگتی ہے. آپ پہلے سے دین کو سمجھ لیجیے، یہ دین آپ کو کیا دینا چاہتا ہے. پھر ایک اور مشکل بھی ہے یہاں پر، دین کس شرط پہ دینا چاہتا ہے؟ دین صرف نام کے ذریعے نہیں دینا چاہتا، دین کسی کام کے ذریعے دینا چاہتا ہے، کسی شرط کے ذریعے دینا چاہتا ہے. تو پہلے سے ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے. مثلا دین کی ایک شناخت یہ ہے، دین کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، یہ آپ کو چیزوں کی حقیقت آشکار کر کے دکھا دیتا ہے، چیزوں کی حقیقت بتاتا ہے. آپ صحیح ہوں یا غلط ہوں آپ کو پتا چل جائے گا. آپ دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں آپ کو پتا چلنا چاہیے، یہ دین کے کاموں میں سے ایک کام ہے. دو تین واقعات آپ کی نظر میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے پہلے ہی سے کئی دفعہ سنے ہوں گے، اور میں صرف اشارتاً عرض کروں گا تاکہ اپنے موضوع سے تھوڑی سی مجھے مدد ملے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک آدمی حج کرنے گیا اور اس نے دیکھا حاجی بہت زیادہ کھڑے، امام معصوم کے برابر میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ما اکثر الحجیج، اس سال حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ مولانا نے کہا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، رونے والے بہت زیادہ ہیں، حاجی بہت کم ہے، حاجی بہت کم ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام نے میری آنکھوں کے سامنے کچھ اشارہ کیا تو میں نے اچانک ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ میدان منا جو پہلے حاجیوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ جانوروں سے بھرا ہوا تھا، انواع اقسام کے جانور وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا منظر تھا. اور اچانک امام نے اشارہ کیا تو میں نے دیکھا پھر دوبارہ حاجی تھے، اور اس وقت میں نے احساس کیا کہ امام مجھے دکھانا چاہ رہے تھے کہ جن کو تم حاجی سمجھ رہے ہو ان میں اصل میں انسان ہی کم ہے. اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً اس جیسی چیزیں بہت سنی ہیں، یقیناً سنی ہوں گی، جس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور چیز ہوتی ہے جو باطن میں ہوتی ہے. اچھا، جب بھی میں اور آپ یہ چیزیں سنتے ہیں تو ہم اور آپ فوراً یوں سوچتے ہیں کہ مطلب کچھ اور ہے. اب ایک مثال میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اگر آپ تھوڑا سا زحمت فرمائیے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، انشاءاللہ شاء اللہ خیر ہو. درود بھیجے محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
مشہور و معروف ایک اور واقعہ ہے. اچھا، میں اس غلط فہمی کا بھی پہلے ہی سے، غلط فہمی کہیے یا متوقع اعتراض کہیے، ایکسپیکٹڈ کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو باتیں ہیں یہ پہلے سے سنی ہوئی ہیں، ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ہم لوگوں کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل نہ کرنا ہے. ہم لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو ہماری مشکل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ جو بہت کچھ جانتے ہیں ان میں سے عمل بہت کم پہ کیا ہے. لہذا میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ نئی معلومات نہیں دوں، پرانی معلومات پر عمل کروا دوں. معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ بھائی میں نئے معلومات کا ڈھیر اگر لگائے چلا جاؤں آپ کے سامنے. چلیے فرض فرمائیے آپ کو پہلے 1000 حدیثیں پتہ تھیں، میں نے 10 دن کے اندر ہر روز 5 حدیثیں اور کہہ کر 50 حدیثیں اور آپ کو سنا دیں. ایک جو کہ آپ کی میموری میں کتنا رہے گا یہ مجھے اندازہ ہے. اسٹڈیز کے مطابق انسان کے ذہن میں 20 منٹ کے بعد 80% نکل جاتا ہے. جو اسٹڈیز ہمارے پاس ہیں اس کے تحت انسانی میموری کے اندر جو 1 گھنٹہ کوئی چیز سنتا ہے 20 منٹ کے بعد 80% دماغ سے نکل جاتا ہے. تو اب جو باقی رہ جاتا ہے وہ صرف 20% ہے. اچھا، یہ 20% جو باقی رہ جاتا ہے یہ اسپیسیفک ٹیکسٹ نہیں ہوتے جو باقی رہ جاتے ہیں، یعنی مثلا میں نے آپ کے سامنے ایک عبارت کہی, آپ کے ذہن میں وہ عبارت رہ جائے گی. نہیں, عبارتیں نہیں رہتی, واقعات رہ جاتے ہیں, مثالیں رہ جاتی ہیں. اگر کوئی ویژول افیکٹ یہاں پر ہوتا, وہ ویژول افیکٹ یہاں پر رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اسٹڈیز کے تحت کنفرم چیزیں ہیں, اس میں ہماری کوئی اور آپ کی پسند ناپسند نہیں ہے. ہاں, ممکن ہے یہاں پر کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ بیٹھا ہو, مثال کے طور پر کوئی جوان بیٹھا ہو, جو کچھ ہم نے کہا وہ باہر جا کر ویسے ہی کاپی کر کے سنا دے. یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوگا تو اللہ اس کو جزا خیر دے, ان شاء اللہ اس کی معلومات کو اور بڑھا دے خدا. لیکن یہ کہ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. 20 منٹس کے بعد 80% آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو 20% باقی رہنے والا حصہ ہے, اس کو ہم اچھا کر دیں کسی طریقے سے, اس کو کسی طریقے سے بہتر بنا دیں. اچھا, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے ٹیکسٹ سنائے چلے جائیں گے, یہ ان کے دماغ میں نہیں رہیں گے. جتنے واقعات سنائیں گے وہ رہ جائیں گے, جتنی مثالیں سنائیں گے وہ رہ جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے واقعات کے ذریعے سے, مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے معاملے کو واضح کرتے چلے جائیں. اس خاطر یہ چند چیزیں تکراری بھی سنانی پڑ جاتی ہیں, تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک مفہوم کو ایجاد کر سکیں. ان شاء اللہ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد.
اللہ صلی
دین اسلام کے اندر ایسی چیزیں بہت ہیں جو ہم ظاہر میں کچھ دیکھتے ہیں, دین ہم سے کچھ اور کیا کہتا ہے. سادہ سی مثال تو اور طرح اس کو تشریح کرنے کی خاطر قرآن کریم فرماتا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خدا نمکار فرماتا ہے, جو مر گئے اللہ کی راہ میں ان کو ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ مر گئے, گمان بھی نہ کرنا, سوچنا بھی نہیں, پاسبلٹی بھی نہیں دینا کہ یہ میت ہیں, مرے ہوئے نہیں ہیں, یہ سب زندہ ہیں. اچھا, ہمارا اور آپ کا ذہن کیا کہتا ہے, مردہ کہوں یا زندہ کہوں؟ آنکھوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مرا ہوا ہے, اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, مرا ہوا نہیں ہے, زندہ ہے. نہ صرف کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے, بلکہ ان درب بہن یرزقون, یہ رزق بھی پا رہا ہے. اور ہم جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہمارا نہیں پتا کہ ہم زندہ ہیں اور ہم رزق پا رہے ہیں. خدا نمسال فرما رہا ہے, وہ جو مرے ہوئے ہیں جن کو تم مرا ہوا دیکھ رہے ہو, وہ زندہ ہے, رزق پا رہے ہیں, اور جو تم زندہ ہو, تمہارا نہیں پتا کہ تم زندہ ہو, رزق پا رہے ہو. اچھا, یہ جو تعارض آتا ہے کبھی کبھی, ہم کچھ دیکھ رہے ہیں, قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہم کچھ سمجھتے ہیں, دین کچھ سمجھاتا ہے, یہ کیا صرف مذاق میں ہے نعوذ باللہ صاحب, یا نہیں سیریسلی کچھ اور ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی بلاخر پیچھے کچھ اور ہے یا نہیں ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو دین کیوں کہہ رہا ہے, اور اگر کچھ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اور اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کیا کریں بھائی؟ مثلا جو آئے کریمہ آپ نے سنی, یقیناً قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم غیبت نہ کرنا. کیوں؟ تو مطلب غیبت کرنا ایسے جیسے مردہ بھائی کے لاشے سے گوشت کھانا. اچھا, آپ اس جملے کو کیا سمجھ رہے ہیں, مثال ہے یا حقیقت ہے؟ مثلا فرض کیجیے میں آپ سے کہوں کہ یہ جو پانی اس گلاس کے اندر ہے, یہ میرے نزدیک سونا ہے, تو آپ فوراً کہیں گے کہ بھائی آنکھوں سے تو یہ پانی لگ رہا ہے, تو یہ سونا تو نہیں ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ جو مولانا صاحب نے کہا نا کہ یہ میرے نزدیک سونا ہے, اس کا مطلب یہ کہ جیسے سونا قیمتی ہوتا ہے, یہ پانی بھی قیمتی ہے. آپ اس کو سونا نہیں کہیں گے. اور خدا نمکار فرما رہا ہے کہ اگر تم غیبت کرو گے تو ایسا ہے جیسے تم نے مردہ بھائی کے لاشے سے گوشت کھایا. اب بالکل ٹو دا پوائنٹ ایک سوال کرتا ہوں, بلاخر کچھ کھایا یا نہیں کھایا؟ ہم لوگ سمجھتے نہیں کچھ نہیں کھایا, یہ ایسے ہی قرآن نے کہہ دیا ہے مثال دینے کے لیے, ذرا نفرت دلانے کے لیے غیبت کر. اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کھایا ہے. اچھا, واقعہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کھایا؟ ہاں, واقعہ موجود ہے, آپ نے بھی یقیناً سنا ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگ موجود تھے, اور میں ایک عجیب واقعہ سنا آپ کی خدمت میں, میں نے اس کو سنا تو میں پڑھا جب پہلی دفعہ تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ بھی غیبت ہوتی ہے. نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ بھائی یہ بھی غیبت ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے, اللہ کی ہدایت میں اضافہ فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ علیہ محمد.
روایت میں لکھا تھا کہ ایک آدمی نے کوئی غلط کام کیا, اس غلط کام کے نتیجے میں اس کو سنسار کروا دیا گیا, حکم آیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے, سٹونی کی جائے اس کے اوپر, اس کو سنسار کر دیا گیا, وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو جو چند لوگ وہاں پہ جمع تھے جنہوں نے اس کو مارے تھے پتھر, وہ واپس آ رہے تھے, ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ کیسی کتے کی موت مارا گیا. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ کیسی کتے کی موت مارا گیا. اللہ کے نبی نے سنا اور فرمایا تو مجھے عزت کر دو, تمہیں حق نہیں یہ کہنے کا, اس کو جو سزا ملنے کی مل چکی ہے وہ پاکیزہ ہو چکا ہے, تم نے عزت کر کے اس کا بوجھ کھایا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول واقع بوجھ کھایا؟ فرمایا ہاں, اگر تم قے کرو تو تمہارے میدے سے وہ ٹکڑے بھی نکلے. قے کروائی اور ٹکڑے نکلے. اچھا ہم لوگ کیا واقع دین کی ایسی باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں یا ہم مثال سمجھتے ہیں ان سب کو؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایگزامپل ہے, سمبولک ہے, ریالٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ریالٹی ہے. کبھی نہیں سمجھنا کہ یہ جھوٹ ہے, کبھی نہیں سمجھنا مذاق ہے, کبھی نہیں سمجھنا یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, سمبولک ہے. نہیں, سمبولک نہیں ہے, ریالٹی ہے. تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے, اور دین بار بار ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. اچھا میں ایک اور بات سوچوں, ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ اور ہے؟ نہیں, کبھی ہم نے نہیں سوچا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جس زمانے میں مائکروسکوپ نہیں بنی تھی تو کیا لوگوں کو پتا تھا کہ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی وہ بھی بہت ساری ہیں؟ نہیں پتا تھا ان کو, سوچتے بھی نہیں تھے. لیکن تھی یا نہیں تھی؟ بالکل تھی. جب مائکروسکوپ بن گئی تو دیکھنا شروع کر دیا, پہلے نظر نہیں آتا تھا, اب نظر آنے لگا ہے. مجھے لگ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. پوری دنیا پیچھے بسی ہوئی ہے, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے, آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں اور کافی لوگ یہاں پہ مثلا موجود ہیں, آپ کے علاوہ بھی کوئی یہاں موجود ہے کیا؟ کم سے کم اتنا تو آپ بھی مان دیں کہ دو فرشتے اب آپ کے ہر ایک کے ساتھ ہیں. تو کافی لوگ ہو گئے, جتنے آپ ہیں کم سے کم آپ کے ڈبل تو یہاں پہ فرشتے ہیں ہی ہیں. اور نہیں معلوم کون کون سے فرشتے ہیں, کون کون سی ہستیاں یہاں بیٹھی ہیں, ہمیں نہیں معلوم. میں بار بار آپ کے سامنے کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہاں کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے. اچھا وہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ جو ہم بول رہے ہیں نا اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے, جو ہم سن رہے ہیں اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے. اب پھر ایک دو نشانیاں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ہم اس بات کے اوپر کچھ کچھ کنوینس ہونا شروع ہو جائیں کہ یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. البتہ اس سے میں جو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اس کو اس طرح پیچیدگی میں نہیں چھوڑ دوں گا کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے تو کیا کریں. پھر مولا کا ایک کلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مولا امیر المومنین کا, ان کے نام پر بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے. یہ کلام مولا امیر المومنین کا, یہ کلام علماء کے نزدیک مستند کلاموں میں سے. مولا کا کلام معمولاً مولا کی وہی کلام رہ گئے ہیں ہمارے پاس کی جو انتہائی مستند ہے. من جملہ نہج البلاغہ من جملہ غرر الحکم نام کر کے ایک کتاب ہے. غرر الحکم ایک بہت نفیس کتاب ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا تجلیات حکمت کے نام سے. تجلیات حکمت درخواست میں نے نوروے ہی میں کسی کے گھر میں رکھی بھی دیکھی ہے, شاید کہا نظر گھر میں دیکھی ہے, کہا دیکھی. تجلیات حکمت نام کر کے ایک کتاب ترجمہ ہوئی تھی اور یہ بازار میں ملی جاتی تھی پاکستان میں, مجھے نہیں معلوم اب اویلیبل ہے یا نہیں. گویا اس کے اندر ایک روایت تھی امیر المومنین کی, مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. میں نے یہاں پر روک لیا ورنہ اس کو مکمل پڑھیں تو ہوگا. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ فرمایا لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو ڈر جائیں گے. اچھا ان لوگوں میں اور آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم لوگ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو جاگ رہے ہیں, ابھی تو جاگ ہی رہے ہیں نا. اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ سو رہے ہیں. اچھا جب مر جاتے ہیں تو ہمارے خیال میں جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں, ہم کہتے ہیں وہ اپنی خبر میں سو رہا ہے. اب ایک عجیب چیز ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جاگ رہا ہے اس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ سو رہا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سو رہا ہے اس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ جاگ رہا ہے. اب دو راستے ہیں ہمارے سامنے. ایک تو ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی, یہ جو جملہ ہے یہ سمبولک ہے, ایسے ہی مولا نے نعوذ باللہ علامتن کہہ دیا ہے, جو سو رہا ہے وہ سو رہا ہے, جو جاگ رہا ہے وہ جاگ رہا ہے. یہ جو مولا نے کہا ہے یہ اعوذ باللہ تعالیٰ یوں ہی کہہ دیا. کیا مولا یوں ہی کوئی بات کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں سوائے حق کے کچھ نہیں ہوتا. کلنا محمد کا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو بولتے ہیں وحی الہی ہے. ورحم المؤمنین جیسے جو بولتے ہیں حق محض ہے. حق محض کیا کہہ رہا ہے؟ حق محض یہ کہہ رہا ہے کہ جو زندہ ہیں یہ تو سو رہے ہیں, اور جو مریں گے تو کیا ہوگا؟ اب جا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جسم سے سونا ہے, ایک روح سے سونا ہے. یہ لوگ جسم سے جاگ رہے ہیں اور روح سے سو رہے ہیں, اور جب مریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جسم سے سو جائیں گے, روح سے جاگ جائیں گے. روح سے جاگ جائیں گے. اچھا ابھی میں اس کو یہاں ختم نہیں کروں گا, نہ ڈیٹیل میں جاؤں گا. بھائی ابھی جسم سے سو رہے ہیں, ابھی جسم سے جاگ رہے ہیں, روح سے سو رہے ہیں. سونا اور جاگنا کسے کہتے ہیں؟ سونا جاگنا کسے کہتے ہیں؟ سونے کی حالت وہ حالت ہوتی ہے جس میں آبزرویشن ختم ہو جاتی ہے. باڈی تو کام کر رہی ہوتی ہے, مثلا جو سو رہا ہوتا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے, اس کی برین کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے, لیکن برین اس کا کام کر رہا ہوتا ہے, دل اس کا دھڑک رہا ہوتا ہے, باڈی کے اندر بلڈ کا فلو جو ہوتا ہے وہ مسلسل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. صحیح, اس کے نرس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ سوتے ہوئے آدمی کے پاؤں کے اوپر کوئی پین چبھو یا آگ نزدیک لگ جائے تو پاؤں کا گیٹ لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ صرف ایک مشکل ہے, اس کی اپنی آبزرویشن ختم ہو جاتا ہے, اس کے مشاہدات ختم ہو جاتے ہیں. صحیح, امام فرما رہے ہیں یہ جو جسم سے جاگ رہا ہے یہ روح سے سو رہا ہے. اچھا روح سے سو رہا ہے کیا مطلب؟ مرنے کے بعد اس کی روح کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی جو ابھی نظر نہیں آ رہی. مرنے کے بعد اس کی روح کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی جو اس وقت فی الحال نظر نہیں آ رہی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں, بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی روح کے سونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے. جیسے مریں گے اچانک جاتے ہیں, اچھا یہ ایسے تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے موت کا جو مرحلہ ہے یہ حقیقت کے کھل جانے کا مرحلہ ہے. کوئی حقیقت ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی, جیسے مریں گے وہ کھل جائے گی. اللہ
صلی علی محمد
مثال میں اور عرض کر رہا ہوں, مثال دیتا ہوں. آپ سمجھ گئے نا لاجک مثال کے پیچھے کیا ہے؟ کہ مثال دیں گے تو یاد رہے گا, ورنہ تو ذہن سے نکل جائے گا. تو آپ فرض کیجئے میں اور آپ معتقد ہیں پکے دل سے, صحیح ہے, اور میں اردو کی جو اپنی خرابی ہے اس سے میں سننے والوں سے کہوں گا مجھے معاف کر دیں. وہ بعد میں مجھے نہ کہیں گے مولانا آپ صاحب کو نہیں پتا پکے دل نہیں کہتے, لیکن بڑے میں مجبوری کے عالم میں سادہ اردو استعمال کرنے کی خاطر اس کو اس طرح سے کر رہا ہوں. تو وہ مثلا آپ اپنے پورے پکے دل سے معتقد ہیں کہ یہ خاک جو سید الشہداء کی ہے یہ خاک شفا ہے نا, خاک شفا. اچھا فرض کیجیے آپ ناروے میں ہیں, یہاں پر آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر ہے, اس کو نہ خواب کی پتہ ہے نہ خواب کی شفا کی پتہ ہے، یعنی خواب کی شفا کی خواب بھی نہیں پتا اسے. یہ ان لوگوں کو اف کرنے کی تھی جو بعد میں کہیں گے اردو اچھی نہیں. چلو ٹھیک، تو ان کو کچھ نہیں پتا کہ بھائی یہ کیا ہوتی ہے. صحیح. اب اس نے کہا بھائی آپ کا جو بندہ ہے یہ تو بیمار ہے اور یہ ایسا بیمار ہے کہ اس کا معاملہ ختم ہو گیا. تو اب آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ میں کچھ دوائیاں دیتا ہوں آپ وہ اس کو دیجیے. اچھا آپ کے ذہن میں آئے کہ میرے پاس خاک شفا نہیں ہے، میں خاک شفا کیوں نہ بنوں؟ صحیح. اب وہ اپنی دوائیاں لایا اور آپ اپنی خاک لے آئے. صحیح. اب اس نے دونوں کو دیکھا، وہ کس کو دوائی کہے گا؟ جو وہ خود نہ آیا. اور جو آپ لائیں اس کو کیا کہے گا؟ تو خاک ہے. اور آپ کیا کہیں گے؟ جو تو لایا ہے نا یہ خاک ہے اور جو میں لایا ہوں یہ دوائی ہے.
نعرہ حیدر علی.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو کوئی چیز پتہ چل جائے تو اس کے نزدیک ایکویشن چینج ہو جاتی ہے. آپ کو صرف کربلا پتہ چل گیا، صحیح جو شہدا پتہ چلے، آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ خاک نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، یہ خاک شفا ہے. اور اس کو وہ سب نہیں پتا تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو مٹی ہے، یہ مٹی سے کیسے علاج کر لے گا؟ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے جس کی جتنی معلومات بڑھتی چلی جائے گی اس کے سامنے کچھ ایسی چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی جو دوسرے کے سامنے نہیں کھلے. یہ آپ کا دین آپ کو دینا چاہتا ہے، یہ سب آپ کا دین آپ کو دینا چاہتا ہے. بس میں اجزان محترم بات کو اور کسی طریقے سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اب لب لبابے سارے کلام کا جو میں نے محنت کی اتنی وہ اس کا کلام یہاں پر آتا ہے. جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں، جو کچھ میں اور آپ سوچ رہے ہیں، جو کچھ میں اور آپ کہہ رہے ہیں، حتیٰ جو کچھ سن رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم کچھ چیزیں بنا رہے ہیں، کچھ چیزیں بنا رہے ہیں. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ چیزیں خلق کر رہے ہیں تو غلط نہیں کہہ رہے. آپ اور میں کچھ چیزیں بنا رہے ہیں. اچھا میں نے اتنی کوشش کی کہ یہ سادہ رہے، کہ کہیں پیچیدگی میں نہ چلا جائے، اس کو اور نزدیک لانے کی خاطر پھر عرض کرتا ہوں. یہ جو میں اور آپ مثال کے طور پر اس دنیا سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ قیامت میں تو فوراً تو نہیں آئے گی نا، جیسے مریں گے قیامت آ گئی، ایسے تو نہیں ہونا. بیچ میں ایک اور جگہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہ جو برزخ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو ہم قبر بھی کہتے ہیں، اس کو قبر بھی کہتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو آپ اس وقت بنا رہے ہیں، آپ اس وقت بنا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کیسے بنا رہے ہیں؟ بھائی آپ کے پاس ایک روایت ہے، مثلا روایت کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو صدقہ کیا تو خدا اس صدقے کے بدلے میں مثال کے طور پر اتنے باغ بنائے گا. آپ وہ باغ بنا رہے ہیں. اب ایک اور مثال اس کا، مثلا فرض کیجیے ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ جھوٹ بولنا آگ کا سبب بنتا ہے، آگ بھڑک جاتی ہے. یہ آگ کون بھڑکا رہا ہے؟ جھوٹا جھوٹ بول کر خود آگ لگا رہا ہے. یہ سارے کام ہم ابھی کر رہے ہیں. آپ کہیں گے بھائی ابھی اگر کر رہے ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ مولانا نے کہا تھا لوگ ابھی سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے. آپ ابھی سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا اب مشکل ساری یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور آپ نے جھیلنا بھی ہے، اچھا ہوا تو وہ بھی ملے گا، برا ہوا تو وہ بھی ملے گا. میں اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلین کروں. اچھا آپ فرض کیجیے آپ، میں پاکستان میں ایک جگہ پہ رہ رہا ہوں، کیا یہ جو میرے لیفٹ اور رائٹ پر دو ہمسائے رہ رہے ہیں یہ میں نے بٹھائے ہیں یہاں پر؟ نہیں، میں نے گھر خریدا، لیفٹ والا ہمسایا رائٹ والا ہمسایا وہ خود سے ہے وہاں پر، اس نے بھی گھر خریدا وہ آ گیا. یا پہلے میں نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی یہاں پہ صحیح بندہ ہو، یہاں پہ بھی صحیح بندہ ہو، بعد میں دونوں گھر بیچ کے چلے گئے، دو اور آ گئے. ہوتا ہے، میرے ساتھ عملن ہوا ہے کہ میرے پریکٹیکلی جو لیفٹ ہینڈ کا نیبر تھا اس نے گھر بیچا اور ایک اور آ گیا. وہ اب اللہ جانتا ہے وہ کون آیا کیسا آیا. تو یہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن برزخ میں ایسا نہیں ہوگا. برزخ میں اگر آپ کا سیدھے اور الٹے ہاتھ کا ہمسایا ہوگا، یہ سارے ہمسائے کس نے بنائے؟ آپ نے خود. کب بنائے؟ یہ آپ بنا رہے ہیں. اچھا آپ کہیں گے بھائی ہم نے تو کبھی ارادہ نہیں کیا کہ نیبر بنائے اپنا وہاں کے لیے. میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے پاس روایت موجود ہے جو جس کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوگا اسی کے ساتھ محشور ہوگا.
بر محمد وآل محمد صلوات.
عجب ہوا یہ کہ میں تو بہت اچھا آدمی تھا, میں نمازی پرہیزگار تھا, لیکن میری دوستی ہو گئی ایک بڑے ہی ٹیڑھے مزاج کے حد بندے سے. اچھا, اب دوستی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا, کہیں پر بھی ہک ہو جاتی ہے. یہ کوئی بھی وائر ہے جو کہیں پر بھی پورٹ میں فکس ہو جاتا ہے, تو مثلا اس کی پورٹ ایک جگہ پہ جا کے فکس ہو گئی کہ بھائی یہ میرا دوست ہے. اچھا, اب وہ دوست کوئی بڑا ہی ٹیڑھا میڑھا انسان ہے. آپ نے مثلا کسی نے پوچھا کہ بھائی تم تو برے آدمی نہیں ہو, یہ تم نے کس بندے سے دوستی کر لی؟ آپ نے جواب میں کہا بھائی میں کیا کروں, اب دوستی ہو گئی ہے, اب اٹھنا بیٹھنا ہو ہی جاتا ہے. بہت وہ نہیں ہے, کوئی زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہے, لیکن بارہ تھوڑا بہت اٹھتے بیٹھتے ہیں. سب ایک مسئلہ ہے, وہ یہ کہ اگر آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو پھر ایک اور مشکل ہے, آپ کو اس کی ہمسائیگی جھیلنی پڑے گی. اچھا چلیے, ہمسائیگی جھیل لیں گے کوئی بات نہیں. اچھا مثلا فرض کرو یہ اس کو فجور کرتا ہے, اس کو فجور کی نظر سزا آگ ہوگی. اس کو فجور کی سزا عجیب و غریب قسم کے حیوانات ہوں گے جو اس کو چمٹنے ہیں. اور یہ اب آپ کا ہمسایا ہے, یہ آپ کا ہمسایا ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بعض لوگوں کی بدبو سے جہنمی پریشان رہیں گے. بھائی یہ کون ہے, کیا مصیبت ہے؟ اچھا خدا نہ کرے آپ نے ہمسائیگی میں اسی کا انتخاب کیا ہوا. میں ایک بات سے بہت ڈرتا ہوں, ایک بات سے بہت ڈرتا ہوں. ہمارے میں پھر عرض کروں, انسان اپنی کتنی خرابیاں بیان کر سکتا ہے. بہار وہ یہ کہ مثلا بعض اوقات کیا ہوتا تھا, بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں, تہم نہ کیجیے گا, بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں مثلا بعض چیزوں کو دیکھتا تھا تو اس میں بعض ایسے لوگ مجھے پسند تو نہیں تھے لیکن ان کے لیے ایک اچھی فیلنگ بن جاتی تھی. کسی جگہ پہ آپ نے کسی آدمی کو دیکھا, بندہ ہمیں پتا ہے نااہل, ہمیں پتا ہے بندہ اچھا بندہ نہیں ہے, لیکن اس کی کسی چیز کی وجہ سے جو بہت کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی آپ کے اندر سافٹ فیلنگ بن گئی اس کے لیے. اچھا اگر میں اس قانون کو یاد کروں کہ جو جس کو پسند کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ابھی یہ جو میری اس کے ساتھ سافٹ فیلنگ بن گئی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ مثلا میں اپنے مسلمان بچوں کے گھروں کے اندر, پاکستان میں بھی, یہاں تو خیر میں کسی گھر نہیں گیا تھا, وہ یہ کہ مثلا پاکستان میں ایسا ہوتا تھا, مثلا ایک بچے کے گھر پہ گئے, ہم لوگ جب پڑھاتے تھے تو ایسا بہت ہوتا تھا, مثلا وہ رجسٹر لے کر آیا, اس کے رجسٹر کے پیچھے دیکھا بڑی سی ایک پوسٹر لگا ہوا, مثلا وہ اسٹیکر لگا ہوا ہے فنا ایک کیریکٹر کا, مطلب نہیں کوئی ٹینس پلیئر ہے, کوئی پتہ نہیں کس چیز کا پلیئر ہے, کوئی ایکٹر ہے, اور کوئی فلاں اور فنو ہے. میں سوچتا تھا, میں اس سے پوچھا یہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہاں مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے بیٹا تمہیں پتا ہے جو اچھا لگتا ہے وہ بیان قیامت میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے. بیٹھو گے اس کے ساتھ؟ ہم لوگ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. کیا یہ روایتیں ہم سے مذاق کریں گے؟ نعوذ باللہ تعالی, نعوذ باللہ تعالی, مذاق تو نہیں ہے نا, سیریس ہے سب کچھ. ہوگا, آپ کر رہے ہیں, آپ نے اپنی پسند ناپسند کو کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ آپ سب کچھ بنا رہے ہیں, آپ نے برگر, اچھا آپ کو برگر میں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ کھانا چاہیے بالکل, کھانا تو سب کو چاہیے ہوتا ہے. قرآن میں مطالبہ فرماتا ہے جو شہید ہوئے وہ بھی رسک پا رہے ہیں. یہ رسک کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں. جو کچھ آپ کو پسند ہوگا وہ آپ کا رسک بننے والا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی گناہ کا عمل پسند ہے, یہ رسک بنے گا, یہ کھانا پڑے گا. پھر بعد ہم اور آپ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم سب کچھ بنا رہے ہیں اپنے لیے, بالکل ایسے ہی جیسے فرض فرمائیے آپ اپنا گھر بناتے ہیں, نقشہ پاس ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے, آپ نے دو چار ٹیڑھی مڈی لکیریں کھینچی اور نقشے والے کو دے دیے, اس نے کہا بھائی اس پہ گھر بنا دو, آپ نے کہا ہاں بھائی گھر بنا دو, اب جو گھر بن کر آیا آپ نے کہا بھائی یہ کیا ستیاناش مار دیا, وہ کہے گا بھائی ستیاناش آپ نے مارا, لائنیں میں نے کھینچی تھی آپ نے کھینچی تھی, آپ نے جو لائنیں کھینچی تھی میں نے گھر بنا دیا اس کے اوپر. کل خدا نہ کرے یہ نہ ہو جائے, پھر آپ کہیں گے میں نے تو یوں ہی لائنیں کھینچی تھی, وہ کہے گا بھائی ہمارے پاس یوں ہی نہیں ہوتا, جو لائن کھینچ جاتی ہے ہم بنا دیتے ہیں. اب آپ کل خدا سے کہیں گے خدا میں تو یوں ہی اس سے دوستی کر رہا تھا, خدا کہے گا میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا صحیح سے دوستی کرنا ہے, سوچ سمجھ کے دوستی کرنا ہے. صاحب ایک اور مشکل پھر پیش آئی میرے ساتھ, بہت مشکلات پیش آئیں اس طرح سے. اس طرح سوچنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہی کہ صاحب میں نے سوچا کہ بھائی میں پہلے وہ جو ٹیلی ویژن دیکھا کرتا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کو میں پسند کرنے لگتا تھا, اس کا کیا ہوگا؟ پھر ایک اور بات پتا چلی, وہ یہ کہ انسان کے دل میں جب تک الٹی سیدھی محبتیں موجود ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کے دل کو صاف ہونا چاہیے, اس میں صرف صاف محبتیں ہونی چاہیے, باقی سب غاصب ہیں. دل خدا کا ہے اور نظام خدا کا ہے. یہ دل خدا اور نظام خدا کے لیے بنا ہے. نظام خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر خدا نے کہا نبی سے محبت کرو, یہ دل بنا ہے نبی کی محبت کے لیے. اگر خدا نے کہا علی سے محبت کرو, یہ دل بنا علی کی محبت کے لیے. اگر خدا نے کہا اہل بیت سے محبت کرو, یہ دل بنا اہل بیت کی محبت کے لیے. اگر خدا نے کہا والدین سے محبت کرو, اس دل میں والدین کی محبت جائز ہے. اگر خدا نے کہا اولاد سے محبت کرو, اولاد کی محبت جائز ہے. کس گریڈ کے اوپر رکھوں؟ جس گریڈ پہ خدا نے رکھا. آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. آپ کہیں مجھے اولاد کی محبت زیادہ آتی ہے والدین سے, نہیں صاحب, اولاد کی محبت اولاد کی جگہ پر ہے, والدین کی محبت والدین. آپ کہیں مجھے والدین زیادہ پسند ہیں اہل بیت کے مقابلے میں, نہیں صاحب, اہل بیت پہلے ہیں, والدین بعد میں. جو جس جگہ خدا نے رکھا ہے وہ وہیں پہ چاہیے. اچھا اگر ادھر ادھر کیا تو کیا ہوگا؟ جو نہیں آنا تھا وہ آ گیا, یا جو کہیں رکنا چاہیے تھا وہ اوپر آ گیا, تو کیا ہوگا؟ یہ جب تک برزخ میں جل سڑ کے ختم نہیں ہوگا, جنت نہیں آنے کی. یہ برزخ میں سب جھیلنا پڑے گا, برزخ میں سب جھیلنا پڑے گا. ایک انتہائی نفیس کتاب آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ سے اکثر لوگوں نے, کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی. نہیں پڑھی ہے تو کبھی موقع نکال کے پڑھ لیجئے گا. پھر میں نے خدا کو پا لیا, اس کا پہلے ترجمہ ہوا تھا, پھر اس نے خدا کو پا لیا. رجب علی خیات نام کر کے ایک عارف گزرے تھے, یہ ان کی زبان حیات, ان کی زبان حیات یہ لکھی ہے. ایران کے ایک بہت پرانے منسٹر ہیں, عبد اللہ رضی شہری نام کر کے, وہ حج کے کاروان کی چیف بھی ہوتے ہیں. انہوں نے یہ زبان حیات لکھی تھی, یہ کتاب پبلش ہوئی ہے, انگلش میں بھی پبلش ہوئی تھی. اس کا نام ایک عجیب سا نام تھا, میرے ذہن سے نکل رہا ہے, نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, نیٹ کے اوپر انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. اردو پاکستان میں تقریباً ہر جگہ, جو ہم ایسی جگہوں پہ کتابوں کی جگہیں ہیں وہاں مل جاتی ہے, اور اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. رجب علی خیات کی زبان حیات ہے. پھر اس نے خدا کو پا لیا پہلے تھا, پھر بعد میں ترجمہ ہوا, پھر میں نے خدا کو پا لیا. اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. اس کا ایک واقعہ اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. یہ جو استاد تھے رجب علی خیات, خیات ان کو کہتے تھے کیونکہ درزی تھے, پیشے کے اعتبار سے درزی تھے, لیکن انتہائی اہل معرفت تھے. تو ایک دفعہ ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آیا. طے یہ تھا کہ وہ شاگرد مغرب سے پہلے ان کے پاس آئے گا, یہ دونوں ساتھ جائیں گے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ جناب ان کے پاس آیا, جیسے ان کے پاس آیا انہوں نے دیکھتے اس سے کہا کہ یہ اپنے دل سے میز تو نکالو. تو جو برابر میں لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہوا, دل سے میز نکالو, یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جو شاگرد تھا وہ شرمندہ ہو کر استاد معافی چاہتا ہوں, میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کو نکالوں کسی طریقے سے. لوگوں نے اس شاگرد سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے یار, میز نکالو کیا مطلب میز نکالو؟ کہنے لگا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ میں دوپہر کو ایک میز لایا تھا اور مجھے وہ میز کہیں ایڈجسٹ کرنی تھی. پورے گھر میں دوپہر سے لے کے شام تک اس کو لیے لیے پھرتا رہا ہوں کہ کسی صحیح جگہ پہ ایڈجسٹ کر لوں, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے, ابھی جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو بجائے خدا کے میز ہی سوچ رہا تھا. تو استاد نے پکڑ لیا کہ بھائی تم نماز پڑھنے جا رہے ہو, دل سے میز تو نکالو پہلے, تمہارے دل میں خدا نہیں ہے. اب میں ایک بات سوچتا ہوں, اس بیچارے کے دل میں تو ایک میز تھی, ہمارے دل میں نہیں معلوم کیا کچھ بتا جاتا, پورا ڈرائنگ روم ہوگا نہیں معلوم, پورا آفس, پورا ڈرائنگ روم, چونکہ ہم لوگ تو سبھی کچھ سوچتے ہیں نماز کے اندر. اچھا یہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا, ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کیا؟ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ دیکھ. اچھا یہ ریالٹی ہے یا صرف ایسے ہی ہے؟ اچھا ریالٹی کون سی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ریالٹی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ ظاہر ہے. اب میں دو چار واقعات اور سناتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ معرکہ کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائے کہ بھائی یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک اسی طرح کی ایک اور عارف تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام، بالاخص سید الشہداء کے بڑے عاشق، بہت بڑے عاشق. ان کا ایک عجیب معرکہ تھا، انہوں نے اپنے مرنے کے لیے خدا سے دعا کی، عجیب معرکہ ہو گیا. وہ اس طرح سے کہ مشہد کے ہاسپٹل میں تھے، جب ان کا بالکل آخری وقت نزدیک آیا تو جو ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ان کو سانس نہیں آ رہا ہے، اور یہ جو سانس نہیں آ رہا ہے یہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے، مجھے صرف ایک کام کرنا پڑے گا، مجھے ان کی شہرت کاٹنی پڑے گی، ان کی شہرت کاٹ کے ان کا سانس ڈائریکٹ کرنا پڑے گا کسی طریقے سے. تو صاحب اس نے جب رگ کاٹی تو خون اچھلا، اور خون اچھلا تو ان کے چہرے کے اوپر بھی آیا اور ان کے کپڑوں پر بھی آیا، اور اس نے باہر ان کو سانس کو ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی، تھوڑی دیر تک تو سروائیو کیا، بعد میں ان کی وفات ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ایک آدمی کا سانس نہیں آیا تو کر دیتے ہیں بھائی لوخات کی. بعد میں کسی اور نے کہا نہیں بھائی مجھے اب سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا، یہ مجھ سے مرنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جس طرح سید الشہداء کی شہرت کٹی تھی میری بھی کٹنی چاہیے. یہ خدا سے دعا مانگ کے گئے تھے کہ میرے مولا کی شہرت کٹی، میری کیوں نہیں کٹی؟ خدا نے وہ دعا کسی اور طرح پوری کروا دی. ٹھیک ہے بس جب تم نے دعا مانگی تو پوری کروا دے. یہ لوگ بڑے پائے کے لوگ تھے، یہ بڑے عجیب لوگ تھے. یہ خود انہی کا واقعہ ہے، ان کا واقعہ ہے. ایک دفعہ کہیں سے کھانے پہ گئے، کھانے پہ گئے تو وہ وہاں پہ جناب علی ان کے کچھ دوست احباب بھی ساتھ تھے، ان کے شاگرد بھی ساتھ تھے. کھانے کے اوپر بیٹھے، کھانا سامنے رکھ دیا گیا، اچانک کہنے کے کہنے مجھے اشتہا نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، کھانا میں نہیں کھاؤں گا، آپ لوگ کھا لو، مت کرنا جو کچھ. اب وہ جو میزبان تھا اس نے وہ سمجھ گیا کہ کچھ چکر ہو گیا، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. اس نے اصرار کیا کہنے کے آؤ صاحب کھا لی. انہوں نے کہا نہیں مجھے بھوک بالکل نہیں ہے، میں بالکل نہیں کھاؤں. وہ جو دوست احباب تھے وہ میزبان جب اور چیزیں لینے گیا تو ان دوست احباب نے کہا کہ آؤ صاحب ہم اس کو جانتے ہیں، حمص وغیرہ دیتا ہے، استعمال صحیح ہے، کھا لیں. کہیں گے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی اب کیا کر سکتے ہیں. بہرحال لوگوں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیا، وہ بیٹھے رہے. تو اس کے بعد جب وہ پھر دوبارہ اندر گیا تو انہوں نے کہا آسان مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی اس دسترخوان کو خون کے سوا کچھ نہیں تھا، یہ صرف خون تھا، میں خون کیسے کھاتا؟ انہوں نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، بندہ تو صحیح ہمیں پتا ہے عبادات کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، اور اس لیے ہومس وغیرہ کا بھی خیال کرتا ہے، اس کا مال غصبین بھی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اچھا بلاؤ اس کو. اس کو بلایا، اس سے پوچھا بھائی جو کچھ بھی ہے تیری غلطی نہیں ہے، تجھے بھی کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے یہ ہوا کیا؟ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں معلوم، کل آپ لوگوں کی دعوت کی خبر آئی میرے پاس کہ آپ کی دعوت آپ نے میری قبول کر لی ہے، تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ جو بھی حق حلال کا ہمارے پاس ہے وہ بنا لیں. تو اس نے میرے اوپر زور دیا کہ کہنے کی کہ نہیں جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ بہت کم ہے، اتنا بڑا عالم آ رہا ہے، اتنے چار پانچ لوگ بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ جو ہمارے پاس ہے اس سے کچھ نہیں بنے گا، تم جو ہمسائے سے کچھ قرض لے کر آؤ. تو کیا لگا میں ہمسائے سے قرض لے کر آیا، میں نے کھانا بنایا، میں نے کون سا حرام کام کیا؟ تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ بھائی وہ جو ہمسائے جس سے قرض لائے تھے وہ کون تھا؟ جا کے اس کو معلوم کیا، پتا چلا وہ سود کھاتا تھا. اچھا اب میرے جیسے آدمی کو ایک مشکل میں پڑ جائے گا کہ بھائی ہم لوگ کھا کیا رہیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہمیں مانویت کیوں نہیں آتی، ہم نے کمی کیوں نہیں کی؟ اچھا اب اس کا مطلب، اب آپ ایک اور بات اچانک آپ کے ذہن میں آ گئی کہ بھائی ہمارا تو سارا پیسہ ہی ایسا ہے، کیونکہ بلاخر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے جو ہم جہاں پہ جاب کر رہے ہیں، جہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس نے کہیں نہ کہیں سود دیا ہوگا، سود دیا ہوگا ہی، تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. کم از کم ایک بات عرض کرتا چلوں، مانوی اعتبار سے جو ہماری آنکھیں نہیں کھل پا رہی ہیں اس کا ایک مسئلہ یہی ہے، اس کی ایک مشکل یہی ہے کہ جس دنیا میں ہمارا آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں ہم بہت انصاف نہیں کر پائیں گے، بہت انصاف نہیں کر پائیں گے. اچھا تو اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں کم سے کم آنکھوں دیکھا تو انسان مکھی نہ نکلے نا، دیکھا دیکھا تو انسان خراب نہ کھائے. بھائی ٹھیک ہے ان کو خون نظر آیا، انہوں نے نہیں کھایا، مجھے تو خون نظر نہیں آ رہا تو میں کھا لوں، لیکن جس کا مجھے پتا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے کم سے کم وہ تو نہ کروں. یعنی اب میں عرض کروں سب سے پہلے کوشش کیا کریں؟ پہلے کوشش یہ کرنے کہ جو کچھ نورات جانتے ہیں اس کو صحیح کریں، بھائی جو نہیں جانتے وہ تو ختم ہو گیا نا معاملہ. مثلا فرض کیجئے میں کسی کے گھر پہ گیا, اب میرے پاس تو ان آغا شبستری کی طرح کی کوئی نظر نہیں کہ میں دیکھوں کہ خون رکھا ہے یا کھانا رکھا ہے, لیکن اپنے مال کا تو مجھے پتا ہے نا یہ حلال کا ہے یا کہاں کا ہے یا مکس ہوا ہوا ہے کیا ہے, یہ اپنے مال کا تو پتا ہے نا, اس کو تو صحیح کر دوں کم از کم, اس کو تو صحیح کروں کسی طریقے سے, بات صحیح ہے نا. اچھا یہ کیوں کروں؟ بھائی ٹھیک ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا, کم سے کم جس کو نظر نہیں آ رہا وہ قانون کے تحت تو سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن آپ میرے سامنے دو راستے ہیں, کہ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ بھائی پیچھے کچھ اور داستان بھی چل رہی ہے. ایک بات میں اور عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ یہ پیچھے والی داستان کو کچھ اور تھوڑا سا احساس کر پائیں گے, آپ نے کافی حد تک احساس کر لیا ہوگا انشاءاللہ. ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک حاجی تھا, ایرانی قافلے کے ساتھ گیا ہوا حاجی, وہ کہتا ہے کہ میں حج پہ تھا, میں کہیں منا کے نزدیک تھا, اچانک خبر آئی کہ مثلاً خیموں میں آ گیا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ ایک کمپ میں بھاگنا شروع ہو گیا ایک پہاڑی کی طرف. خیر وہ کہنے لگا کہ میں کافی دیر تک بھاگتا رہا تو اس کے بعد یعنی کچھ بدحواس ہو گیا, یعنی میں سینسز جو ہیں وہ تقریباً بیکار ہو گئے کہ میں اتنی دور بھاگتا چلا گیا, میں نے احساس ہی نہیں کیا کہ بھائی آپ کے بہت پیچھے رہ گئی ہو. کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اچانک احساس کیا کہ بھائی میں اکیلا ہی بھاگ رہا ہوں اور تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, اور ایک ایسی جگہ پہ آ گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ واپس کیسے جانا ہے. میں نے کہا میں کنفیوز ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں پہاڑی طے کر کے ادھر تو آ گیا ہوں, یہ واپس کیسے جاؤں گا, میں واپس کی جگہ سے آؤں گا. تو کہتا ہے میں نے تھوڑی بہت ادھر ادھر جستجو کی, گرمی شدید گرمی پڑ رہی تھی, تھوڑی جستجو کی, میں نے دیکھا بھائی میں تو بہت بری طرح پھنس گیا, جگہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور گرمی کے مارے میری حالت خراب ہے, پانی وانی میرے پاس ویسے نہیں ہے. کہنے کا مجھے یوں لگا جیسے میں تو یہیں پہ جاوا ہو گیا, میں یہیں مر جاؤں گا. کہتا ہے جب میں نے دیکھا بھائی اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو میں نے توسل کیا اپنے مولا سے, مولا میری نصرت کو آئی ورنہ میں تو یوں ہی پیسہ مارا جاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ نصرت کی الفاظ ادا کیے اپنے امام کو یاد کیا, بڑا گڑگڑایا ان کے حضور, تو میں نے دیکھا کہ ایک سوار تشریف لا اور انہوں نے کہا کہ ساتھ بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. کہنے جب میں بیٹھ گیا وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں نے ایک عجیب بات دیکھی. کہنے کا ایسا لگا جیسے کچھ جگہ ہے جہاں بہت سارے جانور جمع ہیں. کہنے کا وہ جانور جمع تھے جن کو میں جانتا تھا اور وہ جانور بھی تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا, بھائی کس ٹائپ کے جانور. اور کہنے کا پھر یہ ایک عجیب مشکل یہ میں نے دیکھی کہ جن جانوروں کو ایک دوسرے سے لڑنا چاہیے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا. کہنے کا کافی دیر تک تو جانور چلتے رہے, اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ انسان بننا شروع ہو گئے اور چیزیں انسان آنے لگے. پھر انسان آنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا, انسان آتے رہے. میں ایک جگہ کے اوپر اترا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو دوست احباب تھے قافلے والے وہ وہیں پہ برابر میں ہی کھڑے. تو میں ان کے پاس گیا, انہوں نے دیکھ کے مجھے کہا کہ بھائی تمہیں غائب ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, بہت وقت ہو گیا تھا, ہم تو ڈر رہے تھے کہ تم مر چکے ہو, تم واپس کیسے آئے. کہنے کا بھائی وہ ایک سوار تھے وہ مجھے لے کر آئے. تو انہوں نے سوار نہیں دیکھا, نہیں ہم نے ایک سوار تو دیکھا ہے, یہ عجیب سوار تھا, اس کے پیچھے ایک لومڑی بیٹھی ہوئی تھی. ایزان محترم اچھا ہے کہ آنکھیں بند ہیں ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اچھا ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ آنکھیں بند ہیں تو ہمیں پتا نہیں کہ پیچھے کا, بری بات یہ ہے کہ سب کی آنکھیں کھلنے والی ہیں, سب نے بند ہے. ہر چیز کا منکر ہے, موت کا کوئی منکر نہیں, ہر حقیقت کا کوئی نہ کوئی منکر ہے, موت کا کوئی منکر نہیں, موت آئے گی آنکھیں کھلیں گی. اچھا یہ شیپس بنتی کہتے ہیں, شیپس بنتی کہتے ہیں, مطلب وہ بندہ لومڑی تھا, وہ بندہ کچھ اور تھا, وہ بندہ کچھ اور تھا, کچھ انسان بھی تھے, یہ شیپس کیسے بنتی ہیں؟ یہ بہت عجیب ایک حقیقت ہے. میں اس کو تھوڑی سی دیر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور مجھے معلوم کہ اس کا مثلاً آپ کس حد تک اس کا اثر کس معنی میں قبول کریں گے, لیکن اس کو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا میں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیپٹر پھر ہم یہاں پر کلوز کر دیں گے اور اس کا اگر کوئی ضرورت پڑی تو کبھی فالو اپ کریں گے ورنہ اس کو یہیں پر ختم کر دیں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بس اب تک کیا باتیں پتہ چلی؟ ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ کچھ چیزیں جو ہمیں کچھ نظر آتی ہیں یہ اصل میں کچھ اور ہو سکتی ہیں. مثلا وہ کھانا نظر آ رہا تھا کہ کھانا ہے لیکن در حقیقت وہ کیا تھا؟ خون تھا. صحیح ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ اعمال ہمیں لگتا ہے بے اثر ہیں, وہ اثر نہیں ہوتے, ان کا کچھ اثر ہوتا ہے. مثلا غیبت کرنے والا تو یہ سوچتا ہے میں نے بولا اور ختم ہو گیا, اب اس کو نہیں پتا کہ نہیں بولا ختم نہیں ہوا ہے, پورا گوشت ہے جو پیٹ میں گیا ہے, طے کروانے پہ پیٹ سے نکلے گا. بس کچھ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں, کچھ اعمال بھی کچھ اور ہوتے ہیں. پھر آخر میں ایک بات پتا چلی کہ لوگ بھی کچھ اور ہوتے ہیں, لوگ بھی کچھ اور ہوتے ہیں. چلو وہ چیزوں اور اعمال کو میں چھوڑ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں یہ جو لوگ کچھ اور ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو جاتے ہیں, اور ایک آدمی یہ ہو جاتا ہے, دوسرا وہ ہو جاتا ہے, تیسرا انسان رہتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ مختصراً عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں, اس پہ تھوڑا زیادہ غور کرنا دیجیے گا, جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں وہ یہ طے کرتی ہیں کہ ہم کیا ہیں. عادتیں, ایک دن کچھ کر لیا اس سے کچھ نہیں ہوتا, جو عادت ہوتی ہے اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے. مثال میں عرض کرتا ہوں کی خدمت میں, مثلا فرض فرمائیے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کو جھوٹ کی عادت ہے. اچھا عادت کسی کو کہتے ہیں, عادت یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے ہی بولنے لگا یہ زبان سے نکلے گا, صحیح. جیسے اس کے سامنے کوئی سچویشن آئی جھوٹ زبان سے نکلتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کو عادت جھوٹ کی ہے. یعنی عادت وہ چیز ہوتی ہے جو خود سے ہو جاتی ہے, ادر وائز کرنے کے لیے فورس کرنا پڑتا ہے. مطلب فرض کیجیے کسی کو سچ کی عادت ہے, اب اس سے کہیں جھوٹ بولے تو اس کو جھوٹ بولنے کے لیے فورس کرنا پڑے گا اپنے آپ, اور کسی کو جھوٹ کی عادت ہے تو اس کو سچ بولنے کے لیے اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا. یہ جو عادتیں ہوتی ہیں ان سے شکلیں بنتی ہیں. اب فرض کیجیے کسی کو غیبت کی عادت ہے, جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے, جو غیبت کی شکل ہوگی وہ اس کے اوپر آ جائے گی. اچھا فرض کریں ایک دن اس نے غیبت نہیں کی تو شکل صحیح ہو جائے گی؟ نہیں, ایک دن سے صحیح نہیں ہوگی. جب یہ عادت چھوڑے گا تب شکل صحیح ہوگی. عادتوں سے شکلیں بنتی ہیں. مطلب جو آدمی لومڑی کی شکل میں تھا اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کو مکاری کی عادت پڑ گئی, اس کو مکاری کی عادت پڑ گئی. ہمیں آپ کو بڑی ایک عجیب سی بات بتائیں, ایک بندہ خدا ہمارا دوست ہے, بہت اچھا آدمی, بہت اچھا آدمی, ایک دفعہ حج کر کے ہمارے پاس آیا. اللہ نہ کرے کہ وہ سن رہا ہو, اگر سن بھی رہا ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں, اس لیے میں نے کوئی آئیڈینٹی نہیں بتائی. ایک دفعہ حج کر کے ہمارے پاس آیا, بہت خوش قسمت آتی ہے زمانے میں, حج کر کے ہمارے پاس آیا, کہنے کا مولانا صاحب ایک عجیب مصیبت ہو گئی, حج میں بڑی امیدیں لے کر گیا ہوں, تھا یہ تھا وہ, کہنے کا ایک عجیب مصیبت ہوئی. کہنے کا کیا ہوا؟ کہنے کا میں نے حج کے دوران ایک خواب دیکھا. کہنے کا کیا دیکھا؟ کہنے کا مولانا صاحب میں نے عجیب بات یہ دیکھی کہ جیسے میں طواف کر رہا ہوں لیکن میری شکل کا دیکھی. اچھا میں نے کہا بھائی ایک بات تو میں تمہیں بتا دوں, تم وہ خوش نصیب آدمی ہو جس کو خدا نے مرنے سے پہلے بتا دیا ہے. تو اربوں انسانوں کو نہیں پتا کہ یہ مرنے دم تک نہیں ان کو پتا چلتا کہ ہیں کیا. مسئلہ میں کہا تم خوش نصیب ہو جس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ تم کیا ہو. اب تم صرف ایک کام کرو, یہ دیکھو کہ یہ اس جانور کی کون سی عادت ہے جو تمہارے اندر آ گئی, اس کو نکال دو. اور خدا نے جو تمہیں دکھایا ہے وہ دکھایا اس لیے کہ اس کو امید ہے کہ تم صحیح کر لو, ورنہ وہ تمہیں نہیں دکھاتا. اتنے عربوں کو نہیں دکھایا, تمہیں کیوں دکھا دیا؟ اسی لیے دکھایا کہ اس کو پتا تم صحیح کر دو. اب اس کو کیا عادت تھی؟ کہنے کا ہاں مولانا صاحب مجھے سمجھ میں آیا میری کون سی عادت ہے. میں نے کہا وہ کیا عادت ہے؟ کہنے کا میں بے وقت بول دیتا ہوں, جہاں مجھے نہیں بولنا چاہیے بلا وجہ کی بول دیتا ہوں. اچھا یہ گھر کی ایک عادت ہوتی ہے. تو جو انسان ایسا ہو جس کو نہیں بولنا چاہیے بلا وجہ میں بول دیتا ہے, جہاں نہیں ہانکنی چاہیے وہاں ہانک دیتا ہے, اس کی شکل یہ بن جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا ہو رہا ہے. اچھا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, فکشن لگ رہا ہے یا حقیقت لگ رہی ہے؟ آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں گے جو کچھ مولانا صاحب نے کہا یہ سب فکشن ہے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ میری کسی بات پر اعتماد کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ فکشن نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ سب ایسے ہی ہے. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, مرنے سے پہلے اپنی عادتوں کو صحیح کریں. اچھا اگر خدا نہ کرے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو عادتیں تھیں ان کی ایک پرٹیکولر شیپ حیوان کی بنتی ہے, ان سب شیپس کے ساتھ ہم اور آپ مر جائیں گے نعوذ باللہ. پھر برزخ میں ان میں سے ہر شیپ کے ساتھ کئی کئی ہزار سال گزارنے پڑیں گے. یہاں تک کہ اس کی ساری سزاؤں کو جب جھیل لیں گے ایک شیپ ختم ہو جائے گی, پھر دوسری شیپ, پھر تیسری شیپ, پھر چوتھی, پھر جتنی بدبختیاں تھیں وہ سب ایک ایک کر کے آتی رہیں گی. یہاں تک کہ جب یہ ساری بدبختیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم انسان بن جائیں گے. اور یہ انسان بننے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, اب زیرو پر آ گئے کیونکہ ہم اور آپ انسان بن کے آئے. تو پھر ہمارا زیرو شروع ہوگا, پھر کیا شروع ہوگا, پھر وہ شروع ہوگا جو ہمیں یہاں کرنا تھا, پھر اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے, یہاں 50-60 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں بدقسمتی کیا ہو رہی ہے, بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ انسان بن کے لوگ آ رہے ہیں اور حیوان بن کے ایکسٹ کر رہے ہیں, نتیجے میں مائنس میں چلے جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں مائنس کو پورا کرنے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کام شروع ہوتا ہے جس کے لیے یہاں پہ آئے گا. اچھا اگر یہ صحیح کر لیتے تو کیا ہو جاتا, ایک تو مجھے ایکسٹرا ٹائم لگایا وہ نہیں لگانا پڑتا, اور جو ذمہ داری اب برزخ میں جا کے آپ کے سر پہ پڑ سکتی ہے وہ آپ یہیں طے کر لیں بھائی. اچھا برزخ میں کیا ذمہ داری بننی ہے, دیکھیے آپ کو سچا بننا ہے یہیں بن جائیں, آپ کو رحم دل بننا ہے یہیں بن جائیں. برزخ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں اور عرض کروں, میں نے بہت ٹائم لیا آپ کا بہت معذرت سر, لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر میں اس کو توڑ دوں بیچ میں تو اثر کم ہو جاتا ہے, اسی لیے میں مجبور ہوں اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں. ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, بڑی عجیب روایت ہے. اچھا یہ روایت مستند ہے, جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا کہ روایت مستند ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ مطمئن ہو جائیے, اب آپ مطمئن ہو جائیے. امام خمینی نے چہل حدیث کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا ہوا ہے, صحیح. اور چہل حدیث جب بھی انسان لکھتا ہے تو وہ ایسی 40 حدیثیں نکالتا ہے جو مستند ہو, اس کے اندر ادھر ادھر کی چیزیں نہیں جاننا چاہتا, بہت مستند روایت. ایک روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں, روایت نے فرمایا کہ کچھ انسان محشور ہوں گے, یہاں سے اٹھائے جائیں گے کہیں اور پہنچیں گے, شاید برزخ شاید قیامت, ان کے منہ سے ایک زبان آگے اور ایک زبان پیچھے, دو زبانیں نکل رہی ہوں گی, ایک منہ سے آگے زبان نکل رہی ہوگی اور ایک سر کے پیچھے سے زبان نکل رہی ہوگی, اور دونوں آگ کا انگارا ہوں گی. ایسا انگارا ہوں گی یعنی زبان نہیں ہوگی جس کو آگ لگی بھی ہوگی, در حقیقت آگ ہوگی جو زبان لگی بھی ہوگی. یہ آدمی جیسے ہی میدان حشر میں پہنچے گا لوگ اس کی یہ شکل دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ منافق تھا. منافق کا کیا مطلب, دکھاتا کچھ تھا اندر سے کچھ ہوتا, باہر سے دکھاتا تھا میں دوست ہوں اندر سے دشمن, باہر سے دکھاتا میں سچا ہوں اندر سے جھوٹ بولتا تھا, باہر سے دکھاتا تھا میں بہت اچھا عبادت گزار ہوں اندر سے اتنا عبادت گزار ہوں, باہر سے دکھاتا تھا کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا اندر سے ریاکاری کر رہا ہوں. اس کی سزا کیا ہے, اس کی سزا یہ اس کو دو زبانیں ملیں گی دونوں آپ کی. کب تک اس حالت میں رہے گا, جب تک اس کا یہ گناہ دھل مل جائے, پوری خلائق اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیں گے ہاں یہ ایسا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مثلاً اس دنیا میں جانے کے بعد گناہ آشکار ہو جائیں گے اور پیشانی پہ لکھ دیے جائیں گے, بھائی یہ پیشانی پہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہو جائیں گے کہ جو کوئی دیکھے گا سمجھ جائے گا اس کے اندر یہ گناہ تھا. جھوٹے کی ایک خاص شکل ہوگی, جو اس شکل کو دیکھے گا سمجھ جائے گا جھوٹا تھا. نعوذ باللہ تعالیٰ, سب نعوذ باللہ, کسی نے شراب پیو دور سے پتا چل جائے گا یہ شرابی تھا, دور سے پتا چل جائے گا ہاں یہ ایسا. تو اجانے محترم ہم لوگ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو کریٹ کر رہے ہیں, اس وقت ہمیں پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بہت اچھے فیز میں ہیں, 50-60 سال محنت کر لیں بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن یہ محنت ہم کر نہیں پا رہے. آپ اور میں کیا کروں, اب میں مثلا ایک طالب علم ہوں 26 سال سے دینی طالب, اب میں کیا کروں, عادتیں صحیح کر دوں, عادتیں صحیح کر دوں, سچ جھوٹ پہ لاؤں, جھوٹ سچ آزبان پہ لاؤں, جھوٹ نہ آئے, منافقت نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے, مکاری نہیں ہونی چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, خلوص سے کام کرنا چاہیے, ٹیڑھا نہ کریں, جو کچھ ہے وہ صحیح صحیح کر لیں. اچھا یہ ساری باتیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا ضمیر خود جانتا ہے کون سی بات نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا جھوٹ بولنا غلط ہے, ہمیں نہیں پتا ریاکاری نہیں کرنی چاہیے, یقین فرمائیے بعض اوقات یہ بھی ریاکاری ہے کہ مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں اور میں نے آپ کے سامنے ایسے اشارہ کیا جیسے میں بہت جانتا ہوں صرف گردن پہ، یہ بھی ریاکاری ہے. کیوں اشارہ کیا؟ خدا کے لیے کام کیا تھا یا بندوں کے لیے کیا تھا؟ مطلب فرض کیجیے میں بولنے کے دوران کوئی ایسا لہجہ بناؤں جس سے لگے میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں. کیوں کیا؟ بندوں کے لیے کیوں کیا؟ جتنا خدا نے کہا اتنا کرو، اس سے آگے مت جاؤ. بندوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ خدا کو دکھاؤ. اگر دکھانا ہی ہے تو خدا کو دکھاؤ، بندوں کو دکھانے سے کیا ملے گا؟ ریا کاری ہے.
برائے خوشنودی محمد آل بیت محمد سلام.
یہ اہل بیت کا وسیلہ ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے. آپ نے دیکھیے ہمارے سامنے کتنی بڑی مشکل ہے، اس مشکل کو بھی حل کریں اہل بیت کی مدد سے، ان سے التجا کریں، ان سے درخواست کریں، ان کے سامنے گڑگڑائیں. کیسے؟ اگر میرے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ ہاتھ سے نکل رہا ہو، تو میں ان کے سامنے گڑگڑاتا ہوں کہ مولا میرا بچہ مجھے واپس کر دے. اس پہ گڑگڑاؤں جو بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. خدا نہ کرے مجھے پتا چلے میرے گھر کو آگ لگ گئی تو میں ان کے حضور گڑگڑاؤں کہ مولا میرے گھر کو بچا لے. آپ اپنی زندگی کو بچوائیں ان کے ذریعے سے، ان سے مانگیں کہ مولا مجھے انسان بننا ہے، مجھے انسان بنائیں کسی طریقے سے، میں انسان وہاں سے واپس جاؤں، میری عادتیں صحیح ہیں. آپ صرف کریں. اور یہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کی ایک نورانیت ہوتی ہے، اچھے اعمال کی ایک نورانیت. یہ جو آپ سید الشہداء کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کی ایک نورانیت ہے. اس نورانیت کے صدقے میں پتہ نہیں کتنی تاریکیاں ختم ہو رہی ہیں. سید الشہداء کا در ویسی ہے، کوئی کم لے کر آتا ہے زیادہ نواز دیتے ہیں، بے حساب دینے والے ہیں. میں پتا نہیں کتنا چہرہ ہونے کے بعد ان کے حضور پہنچوں گا، مثلا ایک دن ان کے سامنے آنسو بہاؤں گا، پتا نہیں کون سی نورانیت میرے پیشانی میں ڈال دیں کہ ہم نے تمہیں نواز دیا. کہ ان کا در ویسی ہے. آپ کے سامنے ماشاء اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کا در موجود ہے. آپ اس در سے فائدہ اٹھائیں، دنیا سے کم مانگیں، آخرت سے مانگیں، اپنی برزخ کو مانگیں، ان سے طلب کر لیں کہ مولا میں نے زندگی میں نہیں معلوم کون کون سے اعمال انجام دیے ہوں گے جن کے تمام اثرات میری روح کے اوپر موجود ہوں گے جو مرنے پر ظاہر ہوں گے. آپ میری روح کو صاف کروا دیں، میرے اعمال کو صحیح کروا دیں. یہ آپ سب کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں چاہتے ہوں گے جتنا وہ چاہتے ہیں، وہ ہمیں بہت چاہتے ہیں. یقین فرمائیے ہم نے ان کی محبتوں کو درک نہیں کیا. وہ کتنا چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں. مطلب میں کبھی سوچتا ہوں، مطلب فرض کریں میں بھی بچوں کا باپ ہوں، میرا بچہ اگر بھوکا سو رہا ہو اور مجھے پتا چل جائے کہ بھوکا سو رہا ہے، حقیقت یہ کہ مجھے نیند مشکل ہو جائے گی، شاید نیند نہیں آ پائے گی، یعنی میرا دل اڑتا رہے گا کہ میرا بچہ بھوکا سو رہا ہے. یقین فرمائیے ایک ایک گناہ پہ شاید امام ایسے تڑپتے ہوں گے. میرا ماننے والا آپ میں کیوں جلے؟ بھائی میں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوں جتنا میرے امام میرے بچے سے محبت کرتے ہیں. ہم لوگ مجازی ہیں، وہ حقیقی ہیں. مولا عارف امام نے روایت میں ارشاد فرمایا، الامام کل والد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. ہم لوگ مجازی ہیں، ہم لوگ حقیقت نہیں ہیں، وہ عین حقیقت ہیں. وہ بہت چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو. اگر کبھی تڑپ کے ان کو بلائیں گے مولا مجھے مدد چاہیے، مولا ہم نے نصرت کر دیں، کیوں نہیں کریں گے؟ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ مثلا ماں کتنی مہربان ہوتی ہے. مثلا فرض کریں کہ بچے نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا، ماں کو ناراض کر دیا، اس کے بعد جا کر مثلا ماں ناراض ہو جاتی، کہتی ہے مثلا مجھ سے بات نہیں کرنا. یہی بچہ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا، اگر بھوکا سونے لگے تو وہی ماں رات کو اٹھ کے آ جاتی ہے کھانا کھلانے کے لیے. ابھی اگر یہ بچہ سوچے گی تو ماں مجھ سے ناراض نہ بھی آئے کیوں ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے کرتی ہے جیسے ناراض تو ہوں لیکن تیرا بھوکا ہونا برداشت نہیں کر سکتی. ماں ایسی ہوتی ہے. بس میں کیا کروں آپ کی خدمت میں، چاہتے ہیں تو شہدا کی ماں محبت نہیں کرتی. خدا کو جزائے خیر نائب فرمائے. آپ سے یہ تو شہدا کی خاطر آئے نا یہاں پہ. کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبتوں کو ہم درک نہ کریں؟ ان خوبصورتیوں سے کیوں محروم ہو جائیں؟ اہل بیت ہمارے چاہنے والے ہیں. ایسے عجیب عجیب واقعات موجود ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے. کتنا چاہتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام. مولوی سید الشہداء میدان کربلا میں اپنی محبتوں کو تقسیم کرنے آئے تھے, اپنی محبتوں کو قربان کرنے آئے تھے. یقین فرمائیے بیٹا قربان کرنا آسان ہے, علی اکبر قربان کرنا بہت مشکل ہے. بیٹا قربان کیا جا سکتا ہے, علی اکبر قربان کرنا بہت مشکل کام تھا. سید الشہداء اپنے سارے جذبات لے کر میدان کربلا میں تشریف دیا. اگر ہم باپ ہیں نا, سید الشہداء بھی باپ ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں لیکن ہم اچھے بہت اچھے باپ نہیں ہیں, سید الشہداء تو کمال پر فائز تھے, تو کتنا اپنے بچوں کو چاہتے ہوں گے. لیکن اپنے ان جگر پاروں کو لے کر آ گئے. اور انسان سب قبول کر لیتا ہے. آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے گا انسان اپنی بچیوں کو کتنا چاہتا ہے. اگر سید الشہداء بی بی سکینہ کو نالاتے شاید کربلا پوری نہ ہوتی. سید الشہداء بی بی سکینہ کو بھی لیا. مارکا بہت بڑا مارکا ہو گیا. ان تمام حالات میں ایک مقدس وجود ایسا ہے جس کا وجود عظیم الشان وجود ہے, اور وہ وجود بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وجود. ہم اور آپ مدیون بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے, ہم اور آپ مقروض بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے. جو مصیبتیں ان مخدروں نے اٹھائی ہیں, ایسی بات میں شخصیت نے اٹھائی ہیں, ہم اور آپ مجبور ہیں ان کے سامنے سر جھکائیں. اور یہ بہن ایک موقع کے اوپر اپنے بھائی سے سوال کر رہی ہے, کہہ رہی ہے بھیا دشمن کا لشکر بہت آ رہا ہے, آپ کا کوئی ساتھی کیا تھا؟ اب سید الشہداء نہیں معلوم کیا جواب دیں کہ دشمن کا لشکر تو آج جگہ جا رہا ہے اور آپ کی نصرت کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. مولا اپنی بہن کو دل رکھنے کے لیے فرماتے ہیں, کہتے ہیں بہن میں نے ایک خط لکھا ہے, میرا دوست بلانے والا ہے. میرا دوست. اب بہن منتظر ہے کہ میرے بھائی کا ایک دوست آنے والا ہے. وہ بھائی کا کون سا دوست ہے جو آنے والا ہے؟ مولا نے بھری دنیا میں ایک بوڑھے کو خط لکھا ہے. با خدا خوش قسمتی ہے حبیب ابن مظاہر کی, با خدا کمال ہے حبیب ابن مظاہر کا کہ مولا نے کسی فرد کو خط نہیں لکھا, حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. خط میں عجیب مارکا لکھا, خط میں بس ایک جملہ لکھا, کہہ لکھا کہ اے میرے بچپن کے دوست, اے کوفہ کے بھتی, تمہارا حسین تنہا رہ گیا. انسان مصیبت میں پڑتا ہے تو اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے, یا اللہ اے حبیب آپ کی عظمت کو ہمارا سلام, سید الشہداء نے آپ کو یاد کیا ہے. خط حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں پہنچا, وہ نامہ بر خط دے کر آیا. حبیب ابن مظاہر نے خط کو پڑھا, چاروں طرف جاسوسوں کا اجتماع ہے, خط کو چھپا لیا. زوجہ نے پوچھا کہ اے حبیب کس کا خط آیا ہے؟ فرمایا نواز رسول حسین ابن علی کا خط آیا. پوچھا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ حبیب ہماری نصرت کو آؤ. کہا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دشمنوں کے خوف سے کہا میں ابھی سوچ رہا ہوں. زوجہ نے فوراً کہا اے حبیب آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ زہرا کا بیٹا پکار رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں. زوجہ کو خاموش کروایا, کہا خاموش ہو جاؤ, جاسوسوں کا وقت ہے, ہم رات کے وقت میں چلیں گے. اپنے غلام کو بلایا, کہا اے غلام با وفا, تجھے ایک ذمہ داری لے رہا ہوں, اس ذمہ داری کے بعد تو آزاد ہو جائے گا. بس ایک ذمہ داری ہے, میری سواری کو تھام دے, کنبا کے باہر بیابان میں جا کر کھڑا ہو جا, میں آؤں گا اپنے مولا کی نصرت کو جاؤں گا. وہ غلام سواری لے کر کنبا کے باہر چلا گیا, سواری کو لے کر کھڑا ہو گیا. حبیب کے آنے میں تاخیر ہوئی, غلام نے احساس کیا شاید میرا مولا نہ آئے. اس نے دیکھا جانور بیتاب ہو رہا ہے, جانور پہ ہاتھ دے رہا اور کہا ہے جانور بیتاب نہ ہو, اگر حبیب نہ آیا تو اس کا غلام جائے گا اس ٹائم کی نصرت کے لیے. میرے مولا کی غربت پہ سلام, جانور بیتاب ہو رہے ہیں, غلام نصرت کی تیاری کر رہے ہیں. حبیب اتنے مظاہر تشریف لائے, اپنے غلام کو روتا ہوا دیکھا, فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں ڈر رہا تھا, اگر آپ نہ آتے تو میرا حسین تنہا رہ جاتا. فرمایا میں حسین کا بھائی ہوں, میں نے حسین کی غلامی کی ہے, بچپن کا میرا دوست ہے, میں ان کی غلامی کے لیے نہیں جاؤں گا. ارے تجھے نہیں پتا جب حسین بچپن میں چلا کرتے تھے, میں خاص کی مٹی اٹھاتا تھا, قدموں کی مٹی اٹھا کے سر میں رکھا کرتا تھا. رسول خدا نے عجیب واقعہ دیکھا, دیکھا ان کا نوازہ چل رہا ہے, پیچھے ایک بچہ چل رہا ہے, قدموں کی مٹی اٹھاتا ہے, سر میں رکھتا ہے. بچے کو بلایا, کہا تجھے حسین سے عشق ہے؟ کہا مجھے حسین سے عشق ہے. کہا خدا تجھے حسین کی ہمراہی نصیب کرے. حبیب ابن مظاہر اپنے بچپن کی وفاداری ثابت کرنے گئے ہیں. ایک وقت آیا, سید الشہداء کے پاس بیوی پیغام بھیجوا رہی ہیں, بھیا آپ نے کہا تھا آپ کا کوئی دوست آئے گا, ابھی تک آپ کا دوست نہیں آیا, کیا کسی نے نہیں آنا؟ فرمایا صبر کرو, حوصلہ کرو, میرا دوست آئے گا, میرا بھائی آ رہا ہے. ایک موقع پہ گھر تو غبار بلند ہوئی, سید الشہداء کو خبر ہوئی مولا کوئی ہماری طرف آ رہا ہے. فرمایا ہمارا بھائی آ رہا ہے, ہمارا بچپن کا دوست آ رہا ہے, استقبال کے لیے آگے بڑھے. حبیب نے دیکھا مولا کے قدموں میں گر گئے, کہ مولا کیسی غربت آ گئی, اب غلاموں کے استقبال کے لیے آقا آئے. میں کہوں گا حبیب ابھی صبر کرو, ابھی مصیبتوں کا دور دیکھو گے. بس تھوڑی دیر گزری تھی, بی بی زینب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پیغام آیا, ہمارے بھائی کی نصرت کرنے والوں کا ہمارا سلام. حبیب نے امامہ اتار دیا, کہا یہ کیسی غربت ہے, علی کی بیٹی کا سلام کر رہی ہے. علی کی بیٹی کا سلام کر رہی ہے. بس وہ وقت آیا, حبیب اتنے مظاہر روانہ ہوئے, زمین پر گرے, سید الشہداء نے خود حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا. حبیب ابن مظاہر کا آخری وقت آیا, وہ ایک موقع پر مسلم ابن اوسجا سے کہا, اے مسلم میں دنیا سے جا رہا ہوں, حسین تمہارے حوالے, حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. میں کہوں گا حبیب اچھا ہوا آپ چلے گئے, شام غریبہ کے جھتے ہوئے خیمے. تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ہماری نسلوں کو قیامت تک ذکر حسین میں مشغول قرار فرما. اے پاک پروردگار, تو نے غم حسین میں گریا نصیب کیا ہے, قیامت تک محبت حسین سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما. اے پاک پروردگار, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعظیم فرما. ماتم حسین
Yo, say, 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 yo